عائلة تفاصيل أهلا بكم. شهد قائد الثورة الإسلامية في آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الاستهزاء بخارج أعداء الجمهورية الإسلامية وشعبها. وفي كلمته على استقباله حشود من هذه المنطقة المقدسة أكد سماحته أن الأمريكيين أخطأوا في حساباتهم بكثير من القضايا الإيرانية قبل وبعد الثورة الإسلامية، مشيرا إلى دعم الجانب الإيراني للإقامة في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وكل نقطة مناهضة للكيان الصهيوني. هذا وأشار سماحته إلى موقف الرئيس الإيراني حول كيان الاحتلال والإدارة الأمريكية وصفها بالصريحة والحاسمة والشجاعة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن إيران تشغل العراق في هواجس تتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا. بوزشكيان وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي في طهران، اعتبر هذه الزيارة إحدى نقاط التحول في العلاقات بين البلدين، مضيفا أن نتائج الروابط الثنائية بين بغداد وطهران تنشهد هذا المستقبل عبر مسألة التعاون الثنائي. ومن جانبه قال السوداني ان بلاده تعتزم صداقه مؤتمرا دوليا من اجل استقرار المنطقه، واضحا ان استقبال الاوضاع في سوريا هو مفتاح الاستقرار
المنطقه.
هذا تتواصل المرحله الاولى من المناورين المشتركه اقتدار وتتضمن هذه المرحله تنفيذ وحدات الدفاع الجوي التابعه لقوات الجو والفضاء لحرس الثوره الاسلاميه دفاعا شاملا عن مركز نقاط النووي وسط بيئه مملوءه بالتهديدات الجويه معقده وظروف حرب الكترونيه صعبه. وفي السياق، نجحت منظومة الدفاع الجوي الإيرانية تسعة دي في اعتراض قنبلة طارقة للتحكيمات أطلقت من قائدات مقاتلة خلال أقل من 15 ثانية وتم تدميرها بنجاح على بعد 17 كيلو مترا. كما وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أجزاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وموقعة عشرات الشهداء والجرحى. وقالت مصادر صحية عن ارتقاء خمسة شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما استشهد آخر وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع، وأصيب عشرة آخرون بينهم ستة أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريد وسط القطاع. هذا وأكدت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض في الطرقات وتستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليها. تتواصل المفاوضات في الدوحة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وثيقة إسرائيلية قدمت لعدد محدود من وزراء الكيان توضح الموقف الرسمي لتل أبيب في هذا الموضوع. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
جهود مستمرة للتوصل إلى صفقة الجمع الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وسط أنباء متضاربة حول تقدمها من عدمه، وبينما يعمل الوسطاء على تقليص الفجوات بين الطرفين، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن صفقة إسرائيلية قالت إنها تشكل الأساس للمفاوضات الحالية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة. وبحسب الوثيقة فإن تل أبيب تسعى إلى توصل لاتفاق يضمن عودة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة سواء أحياء أو أموات مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين وفق جدول زمني يبدأ بإطلاق سراح النساء أولا، كما تسعى لتحقيق ما قالت أنه سلام مستدام يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة. وتشرح الوثيقة كيفية تنفيذ انسحاب إسرائيلي قصد استحوار المتسالين مع تفكيك المواقع العسكرية في هذه المنطقة بشكل كامل. الشريط الشعبي
سيتم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود
لوريثاني
من اليوم الأول للاتفاق. وتشير الوثيقة إلى أن الاتفاق يرمي إلى تبادل شامل للأسرى بين الجانبين، بحيث تقلق حماس سراح الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويمثل وقف إطلاق النار في غزة المرحلة الأولى من الاتفاق على أن تتخذ خطوات لاحقة نحو تهدئة طويلة الأمد وإعادة
التأهيل.
يضيف في حركة حماس أسامة حمدان إصرار الحركة على الوقف الكامل لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع ومنع أي فرصة لعودة العدوان مجددا، فضلا عن إعادة الإعمار وأن لا يكون الشعب الفلسطيني عرضة للابتزاز من الجانب الإسرائيلي مع الرغبة بتقديم المساعدات وإعادة إعمار غزة دون قيود. ورغم تقدم المفاوضات لا يزال الغموض يكتنف إمكانية تحقيق اختراق حقيقي. ففي جولات سابقة تبادل الجانبان الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق، حيث اتهم تل أبيب حماس بفرض شروط جديدة، بينما قالت حماس إن تل أبيب تضع عقبات إضافية أمام التفاهمات.
شهدت الضفة الغربية ليلة الماضية وفجر اليوم تصعيدا كبيرا من قوات الاحتلال بتوسيع حملات الاقتحام وهدم المنازل وتخريبها واعتقال عشرات المواطنين من أنحاء متفرقة. وفق القيلية اندلعت فجر اليوم شبكات مسلحة بين قوات الاحتلال لدى اقتحام المدينة من المعبر الشمالي، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة الخليل وشنت حملات جهن واعتقال في صفوف المواطنين. ترتبت في بلدة سعير شمال المدينة شهدت مواجهات مع جنود الاحتلال، فيما شنت قوات الاحتلال حملات اعتقالات واقتحامات لمخيم عسكر الجديد شرق نابلس وقرى طول الكرم ورام الله واستقت فصائل المقاومة الفلسطينية استهدافها آليات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه في قطاع غزة. وعرضت كتائب القسام مشاهد من إطارات مخيمة إسرائيلية سيطرت عليها شرقا من رفح جنوبي قطاع غزة. وفي مقطع مصور نشرته القسام يظهر مقاتل مرسلا يعرض إحدى الطائرات، ثم استعرضت الكاميرا مجموعة طائرات إسرائيلية أخرى مماثلة. وسبق القسام أن نشرت مشاهدا من استهداف آليات العدو الإسرائيلي شرق مخطط الطاوي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، كما أظهرت استهداف دبابة ملكة تأتي النشرة والأعمال الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية أخذ الحيطة من الاستسلام لمطالب أعداء إيران. عشرات الشهداء والمصابين أثر استمرار مجازر الاحتلال في القطاع. وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات للضفة الغربية والمقاومة تصاعد من عملياتها. شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نستضيف فضيلة الشيخ طه عبد الله مرحبا بحلقة جديدة من برنامج استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجيد
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الافاضل، وارحب مره اخرى بضيفي الكريم فضيله الشيخ طه. شيخنا الفاضل يقول السؤال: انا قادم مسعى ويزداد العمل في افغانستان من المال كمساعده لي، فهل يجوز لي اخذ
امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کی عالمی جان اور کمانڈر نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ تمام مشرقی اور مشترکہ سرحدی اسمارٹ الیکٹرانک آلات اور سہولیات کا استعمال کرتے ہوئے نگرانی کی جا رہی ہے. بریگیڈیئر جنرل علی کریمی نے مودی شیخ دل سے مطالبات کی. طالبان کے کمشنر شیخ دل نے اس بات پر زور دیا کہ مسلح افواج کے وجود کی بدولت ایران کی عمان پر مستحکم سکیورٹی موجود ہے. عالمی گراؤنڈ فورس کے کمانڈر نے کہا کہ سب مشکل حالات کے باوجود ملاقات نے اچھی جسمانی پیش رفت کی ہے. اس ملاقات میں طالبات کے کمشنر نے کہا کہ ایران کی مشرقی سرحدوں میں مسلح افواج ان سرحدی علاقوں کے باشندوں کو مستحکم سکیورٹی فراہم کی ہے. مہدی شیخ دل نے ایران اور افغانستان کی مشترکہ سرحدوں کو مضبوط کرنے کے منصوبے کو ایک اسٹریٹجک منصوبہ قرار دیا اور کہا کہ آرمی گراؤنڈ فورس کے انجینئرس گروپ کے تعاون اور استقامت سے خطے میں اس منصوبے کی تکنیکی کاروائیوں کو ہموار کیا گیا ہے، جو کہ ایران کے درمیان سرحدی کشتی کو بلاک کرنے کے آپریشن کا نتیجہ ہے. اور یہ منصوبہ افغانستان سے 300 کلومیٹر دور خراسان رضوی میں انجام دیا جا رہا ہے. یہ منصوبہ چار اونچی دیوار کی شکل میں لاگو کیا گیا ہے.
ولا يغضب بحال انه شخص ما لم يكن يغير من تصرفاته وسلوكه.
طبعا لان اكرم الاكرمين هو الله جل وعلا واهل البيت لا يلزمون وانما
سامعین،
گزشتہ ہفتے افغانستان ریلوے ڈیولپمنٹ کنٹریبیوشن کے منیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ اس سال کے آغاز سے ایران اور افغانستان کے درمیان خواب کے شہر شمتیر ریل بارڈر سے تجارتی تبادلے 30,000 ٹن سے تجاوز کر چکے ہیں، جن میں سے 15,000 ٹن کا تعلق برآمدات سے ہے. یہ سرحد سے سامان کی ترسیل اور باقی آدھا افغانستان میں ریلوے لائنوں کی تعمیر سے متعلق سامان ہے. دریاسنا چین سے افغانستان جانے والی پہلی ٹرانزٹ ٹرین بندرعباس سے ہرات کے روزنک اسٹیشن پہنچی. چین سے 1,000 ٹن لوہے کی چادریں لے جانے والی اس ٹرین کو پہلے بحری جہاز
جهاز کے ذریعے متحدہ عرب امارات کی
افغانستان
کے درمیان ایران کے ریلوے نے افغانستان کے مغرب میں حراج سے ہوٹل نواب حراج ریلوے کراچی علاقائی مواصلات کو کردار ادا کر ہے اور دنیا کے مشرقی مغربی ریلوے کراچی یہ چین سے 2000 کلومیٹر کے راستے پر ترکستان تاجکستان افغانستان ایران ترکی اور یورپ پر محیط ہے اور خراسان رضوی کے جنوب مشرق میں قصبے خواب میں ایران اور افغانستان کے درمیان سرحدی کسٹم کراسنگ شمشیروں سے کھولا گیا تھا. سرکاری سرحدی کسٹم کراسنگ شمشیر خواب خواب سے تقریباً 50 کلومیٹر
المقدار الذي بإمكاني أن أتصرف به بعد
أن أصلاً الميت يحق له.
نعم يحق له ويحق له وهو مباح له أن يوصف به وجعل وصيته أنه الأكبر لكن ملك الكلام. فما هي
پاکستان کو بھی مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے ایک ترین فرار مینار کے قبائل کے درمیان اس ملک کی وسیع اور موجودہ آبادی میں ہم اور دستخط کرنا پڑا. صوبہ خیبر پختونخوا کے سیکورٹی قانون نافذ کرنے والے میں قرآن کے قبائلی حمایتی قبائل سے تعلق رکھنے والے تمام مورچوں اور درکش کو قرم کے علاقے کے اندر جمع کیا جائے گا. معاہدے میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ہتھیار بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سرکاری اہلکاروں کے حوالے کر دیں. واضح ہو کہ پارا چنار میں تقریبی دہشت گردوں نے اپنے قتل ترین جرائم میں خواتین اور بچوں سمیت 55 افراد شہید کر دیا تھا.
وهنالك من الورثة من كتبت وصية وشهد عليها ناس وأثبتت قانونيا وذهبوا وحرقوها ووضعوا غيرها وصرفوا الأمر على أساس.
الآن بما أنه تحدثنا عن مسألة الوصية لعل المستمعين أو المستمعات الكرام والكريمات يسألون أنا هنا لا نرى يعني مسألة الوصية سائدة بين الناس قليلا ما ينتشر
باكستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے 2025 میں فلسطین اور دیگر مظلوم قوموں کی کامیابی کی آرزو کرتے ہوئے نشتہ برس فلسطین اور غزہ کے خلاف اسرائیل کے اقدامات کو بدترین جرائم سے تعبیر کیا. پاکستانی وزیراعظم نے نئے عیسوی سال کی آمد کی مناسبت سے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی کہ نئے سال میں دنیا کی اقتصادی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال بہتر ہوگی.
شكرا لكم شيخ الفاضل وكان
شهباز شريف نے فلسطین کے خلاف صحیح حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا اسرائیلی حکومت نے 2024 میں غزہ کے عوام کے خلاف بدترین انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کیا ہے. پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ غزہ میں ہماری بھائی اور بہن ایسے جرائم کو برداشت کر رہے ہیں جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. انہوں نے صہیونی حکومت کے خلاف جنگ میں فلسطینی قوم کی کامیابی کے لیے دعا کی. شہباز شریف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کا خون اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور دہشت گردی کے خلاف اس ملک کی جنگ جاری رہے گی.
أما نحن مستمعين الكرام ننصت وإليكم حاشرين على الكلام المعطرات من مسألة المزيد
سامعین گزشتہ ہفتے پاکستانی عوام نے دارالحکومت اسلام آباد میں غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ایک بڑے اجتماع میں شرکت کر کے صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی اور امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے لگائے. انہوں نے فلسطینی مزاحمت اور اس ملک کے پرچم کے ساتھ صہیونی حکومت اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے اور فلسطینی مجاہدوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حکومت کی جارحیت کا خاتمہ صہیونی حکومت کی امریکی حمایت کا خاتمہ اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے غزہ کے مظلوم عوام کے دفاع کے لیے عملی اقدامات اور مطالبات شامل ہیں. دوسری جانب جماعت اسلامی پاکستان کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان نے غزہ کے حامیوں سے خطاب کے دوران مسلموں کی نفرتی میں امریکہ کی اسرائیلی حکومت کے ساتھ مسلسل مخاصمت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حکومت انسانیت کے اصل قاتل ہے اور اپنے نسل پرستانہ الزامات سے مشرق وسطی کے خطے کو آگ لگا رہے ہیں. اس لیے فلسطینیوں نے اسرائیلی حکومت کی جارحیت اور دہشت گردانہ اقدامات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں اور ان کی مزاحمت ہی 7 اکتوبر سن 2023 کو غزہ پر قاتل صہیونی حکومت کے حامیوں اور غازیوں کے اجرائم کی بڑی وجہ ہے. اور اب تک 46,000 فلسطینی شہید اور تقریباً 110,000 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں.
برنامه که خوش پرناورو
گرامی مسئله شد.
سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان میں پشاور شہر کے میوزیم میں ایران شناسی کے مرکز کا افتتاح کیا گیا۔ اسلام آباد سے آئی آر آئی بی نیوز کے نامہ نگار کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے میوزیم میں یہ اقدام عمل میں لایا گیا۔ 31 دسمبر منگل کی شام مرکز ایران شناسی کے افتتاح کے موقع پر ایران کلچر ہاؤس کے ڈائریکٹر حسین چاکمی اور ایران کے ڈپٹی کونسلر جنرل حسین معظمی موجود تھے۔ اس موقع پر ایران کی جانب سے پشاور میوزیم کو کچھ تاریخی اور ثقافتی تحائف بھی بطور عطیہ دیے گئے، جن میں روایتی ایرانی فنون سے متعارف کرانے والی مختلف اشیاء، انہیں بم کا ماڈل اور سائرس کے چارٹر کا نمونہ وغیرہ شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پشاور میوزیم کی تاریخ 117 سال پرانی ہے اور وہ پاکستان کے قدیم اور اہم میوزیم کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جسے علاقائی ثقافت و تاریخ کے بعض آثار کے تحفظ کے حوالے سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری نے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں ایران پاکستان تعلقات، علاقائی صورتحال، بالخصوص غزہ میں جاری ناجائز شہری ریاست کی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی دنیا میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں امریکہ اور دیگر کی مطلوب سیاست ملوث ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے کہا کہ فلسطین کی حمایت پر جے یو آئی کی کاوشوں اور پاکستان بھر میں شایان شان غزہ یکجہتی مظاہروں کے انعقاد پر سلام پیش کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالم اسلام فلسطینیوں کی حمایت میں مضبوط آواز بلند کرے۔ دنیا کے اہم ممالک پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب اور ملائیشیا کفائے غزہ و اسرائیل کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کو دفن کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کے بعد شہر ٹی وی کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کبھی بھی امت مسلمہ کا خیال نہیں رہا، امریکہ کو ہمیشہ اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں اور مسلسل صہیونی اسرائیلی ریاست کی پشتوانی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قیامت ڈھا دی گئی مگر انسانی حقوق کی یہ سنگین پامالیاں امریکہ کو نظر نہیں آتی۔ امریکہ اور سامراجی قوت مسلم دنیا کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی دنیا میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں امریکہ اور دیگر کی مخلوط سیاست ملوث ہے، ایسی سیاست کو انسانیت پہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں نے ہی اسے بار بار فتح کیا ہے۔ 1967 میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا، اقوام متحدہ نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع خرم میں امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
जिसके बाद जिले में हर किस्म के जलसे जुलूस इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन व अमान की खराब सूरत हाल के पेश नज़र दो माह के लिए कर्फ्यू नाफिज़ कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नामालूम अनासिर दहशतगराना हमले करके अमन वायदा इंकास करने की साजिश कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्त इकदाम किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 27/44 के लिहाज के बाद करी से छतरी तक मेन शाहरा पर किसी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फोरम में दो रोज तकनीक फरीकैन के दरमियान अमन वायदे पर दस्तखत हो जाने के बाद सूबाई हुकूमत ने 77 घंटे में इलाजी सामान के लिए रवाना किया था और डिप्टी कमिश्नर इसी इलाजी सामान के काफिले के लिए सड़कें बाहर करवाने गए और खुद फायरिंग का निशाना बन गए। फायरिंग के वाक़े में डिप्टी कमिश्नर करम जावेदुल्ला महसूद और 3 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गए थे। वादे है कि बगन 4 शहर के इलाके में 30 नवंबर को मुसाफिरों के काफिले पर फायरिंग में 50 से ज्यादा अफराद शहीद किए गए थे। इसके बाद पुरम एजेंसी के इलाके अपर पुरम बगन और बारा चिनार में हालात पसीदा हो गए थे। इस दौरान फरीकैन के माबैन मुसलत साधन में कई दहशत अफराद जा बहक हो गए थे।
موسکو پیتختی وقتی روسیه مردم به سرکی سیاسی از دارو زنسکی و شماری و روسیه به سال 2014 نویم دو وقتان شهر دل جهان نای موسکو در نای روسیه
تالین همارے پروگرام نمان اب کهی پر خط ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے تشویر کی کشتی کشتی خدا حافظ
یعنی برای زو خوشویست و
I'm going to go to the hospital.
تتعقد كل ما في يومنا
أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان أدعوك يا الله بالصمت والبيان أدعوك يا
سامعین ریڈیو تہران کی سروس سامعین لیجیے اب سروس یہ پروگرام آئین صحافت
بگشتی زروبر کشنانی کردی سوریا بگشتی نیکی رفتماشی بسنان کن لناوچه کردنشین کنانی یا گیوان نشی کنانی استرشن کنانی سابا شوران را کنانی سرکنانی جورتانی دیکده بشه کشان شوازی
عزیز سامعین مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین پروگرام کا آغاز حسب معمول ایرانی اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں. پہلے روزنامہ جامع جم کی بعض اہم سرخیوں. عراقی وزیر اعظم کا دورہ ایران. ایران اور عراق کے درمیان تعاون میں فروغ. علاقے کے مستقبل کا تعین ایران کے ہاتھ میں. اور ایرانی تیل کے بائیکاٹ کا منصوبہ ناکام. خبر رساں ایجنسی رویٹرز کا تجزیہ. اور یہ ہیں روزنامہ تہران کی کچھ اہم خبروں کی سرخی. عراقی وزیر اعظم کا دورہ ایران. تہران میں پرتپا استقبال. بھاری بھرکم امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اپنی کارروائی سے پہلے ہی یمنی میزائل کا نشانہ بن گیا. اور شام میں عصمت دری قتل اور اغوا روز کا معمول. لوگوں کی فریاد کوئی نہیں سن رہا. ایسوسیٹڈ پریس. اور سامعین یہ ہیں پاکستانی اخبار روزانہ جن کی کچھ اہم سرخیاں. وقت آئے گا ہم آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہیں. وزیر معیشت درست سمت سفر طویل ہے. وزیر خزانہ. وفاقی کابینہ میں توسیع بلا جواز ہے. رضا ربانی. بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. بیرسٹر گوہر. فروری کا آخر تک عوامی طاقت سے جد و جہد کا آغاز کریں گے. حافظ نعیم الرحمان. امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے مضافاتی جنگلات میں آتش زد ہوئی. اقوام متحدہ کی لبنان میں جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے مزید امداد کی اپیل. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈا کے خلاف اقتصادی طاقت استعمال کرنے کا اعلان. سامعین اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ جنگ کے ادارے پر. ادارے کا عنوان ہے انسانی اسمگلروں کی سزائیں سخت. اخبار لکھتا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری دوسرے مسائل کے علاوہ ملک میں انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے کے پھیلاؤ کا سبب بن گئی تھی, جس کا زیادہ شکار غریب اور متوسط طبقوں کے نوجوان ہیں جو بہتر زندگی کی آس میں غیر قانونی طریقوں اور انجانے راستوں سے بے رخ خصوصاً یورپی ملکوں کا رخ کر رہے ہیں. انسانی اسمگلر نوکری کا جھانسہ دے کر ان سے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں اور ملک سے باہر روانہ کر دیتے ہیں.
جانے والے مجبور لوگ راستے ہی میں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں یا متعلقہ ملک میں گھومتے ہی غیر قانونی داخلے پر گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور برسوں ڈیروں میں سڑتے رہتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں لیبیا کے راستے کشتیوں میں اٹلی اور یونان جانے والے سینکڑوں افراد سمندر کی نظر کو، اس طرح اب تک سینکڑوں خاندان تباہ ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے مال مویشی اور زمین بیچ کر انسانی اسمگلروں کو 40 سے 60 لاکھ روپے تک فی قرض معاوضہ ادا کیا اور اپنے پیاروں سے بھی مہنگا ہو گیا۔ سکھر کے سیشن جج نے ایک یونانی کشتی کے حادثے میں ایسے ہی 75 افراد کی ہلاکتوں پر حکومتی ذمہ داروں کی غفلت کا نوٹس لیا اور وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کو 15 جنوری کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ حکومت خود بھی اس صورتحال پر فکر مند ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہونے والے ایک جائزہ اجلاس میں جو ان کی صدارت میں منعقد ہوا سختی سے ہدایت کی ہے کہ انسانی اسمگلنگ کے سہولت کار سرکاری افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کی جائیدادیں اور اثاثے ضبط کیے جائیں اور نشان تجارت بنائے جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ وزارت اطلاعات و نشریات بیرون ملک نوکریوں کے لیے صرف قانونی طریقے اختیار کرنے کی آگاہی مہم چلائے، تادیبی کارروائی کے لیے سخت تعزیری اقدامات کیے جائیں اور دفتر خارجہ بیرون ملک سے انسانی اسمگلنگ کا دھندا چلانے والے پاکستانیوں کی جلد از جلد پاکستان موالگی کے لیے متعلقہ ممالک سے رابطہ کرے۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلروں کی مدد کرنے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف ایف آئی اے کی مہم کو سراہا اور ہدایت کی کہ ایسے افراد کے خلاف استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والوں کی اسکریننگ کا عمل مزید مؤثر بنایا گیا، ایسے ٹیکنیکل اداروں کی ترویج کی جائے جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تربیت یافتہ پیشہ ور افراد بیرون ملک مارکیٹ کو فراہم کر سکے۔ اجلاس میں انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے قانون سازی پر ہونے والی پیش رفت پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس حوالے سے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسمگلنگ مال کی ہو یا انسانی جانوں کی، ایک ایسا ناسور ہے جسے جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ایسے اقدامات بھی کرنے چاہیے جن سے نوجوانوں کو اندر ہی روزگار ملے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ اس وقت ہنر مند اور پڑھے لکھے لوگ روزگار نہ ملنے کی وجہ سے بیرونی ملکوں کا رخ کر رہے ہیں، یہ صورتحال جاری رہی تو ملک کے اندر ایسے افراد کی قلت پیدا ہو جائے گی جو ملکی معیشت کے لیے شدید نقصانات کا باعث بنے گی۔ کوئی بھی ملک جو معاشی ترقی کا خواہش مند ہو برینڈ برینڈ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اس وقت اقتصادی مشکلات سے دوچار ہے، اسے ایسی صورتحال پیدا نہیں دینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے انسانی اسمگلروں کے خلاف جن تعزیری اقدامات کا اعلان کیا ہے ان پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے، بیرون ملک روزگار سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے مگر صرف قانونی طریقوں سے۔ سامعین اب پیش ہیں ہندوستانی اخبار روزنامہ قوم نواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ سنبھل مسجد تنازع، الہ آباد ہائی کورٹ نے ضلع کورٹ میں چل رہے مقدمے پر لگائی روک، سبھی فریقوں سے جواب طلب۔ نتیش کمار نے بہار کے لوگوں کی زندگی برباد کر دی، تیجسوی یادو کا سخت حملہ۔ امبیڈکر کی توہین، امیت شاہ کے خلاف سلطان پور کی عدالت میں مقدمہ، 15 جنوری کو سماعت۔ دہلی کانگریس کی دوسری گارنٹی کا اعلان، جیون رکشا اسکیم کے تحت ہر شخص کو ملے گا 25 لاکھ بیمہ۔ سی ایم ہاؤس میں داخل ہونے سے روکے جانے پر آپ لیڈران کا احتجاج، بی جے پی پر کیا جنگی حملہ۔ اور نیپال تبت زلزلے کے سبب جان گنوانے والوں کی تعداد 126 ہوئی، 188 زخمی، بڑے پیمانے پر تباہی۔ سامعین، اب روزنامہ انقلاب کے ایک اہم مضمون پر نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے امریکی ملٹری اور دہشت گرد، یہ رشتہ کیا ہے؟ مضمون نگار ہیں پرویز حفیظ۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ نئے سال کا سورج طلوع ہوتے ہی امریکہ کی سرزمین دہشت گردی کے دو واقعات سے دہل کر رہ گئی۔ پہلا واقعہ نیو اورلینز میں ہوا اور دوسرا لاس ویگاس میں۔ دونوں واقعات میں کئی مشابہتیں ہیں۔ دونوں جگہ قتل و غارت گری کے لیے بندوق، گولے بارود یا کسی اور اسلحے کے بجائے تخریب کاروں نے کرائے کی گاڑیوں کو احتیاط کے طور پر استعمال کیا۔ دونوں نے ایک ہی آن لائن سروس سے گاڑی کرائے پر حاصل کی۔ دونوں حملہ آور تارکین وطن نہیں بلکہ پیدائشی امریکی شہری تھے۔ دونوں دہشت گردوں میں ایک اور اہم بات مشترک ہے، دونوں کا تعلق امریکی ملٹری سے تھا اور دونوں نارتھ کیرولینا کے ملٹری اڈے میں تعینات رہے تھے جو ملک کے سب سے بڑے فوجی اڈوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ نیو اورلینز کی واردات میں ملوث مجرم کا نام شمس الدین جبار تھا، اس لیے نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چند متاثر میڈیا نے دونوں حملوں کا سلسلہ اسلامی انتہا پسندی اور جو بائیڈن کی کھلی سرحدوں والی امیگریشن پالیسی سے جوڑنے میں دیر رہی۔ ٹرمپ کو اپنے مخصوص نفرت انگیز ایجنڈے کو فروغ دینے اور بائیڈن پر نشانہ لگانے کا موقع آ گیا اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جبار حال میں امریکہ میں وارد ہوا مہاجر تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جبار ٹیکساس میں جرما اور پلا بڑا، ایک محب وطن امریکی شہری تھا۔ متاثر میڈیا اور ٹرمپ کے رد عمل کے برعکس حقیقت پسند امریکی صحافیوں اور دہشت گردوں کے ماہرین نے اس اہم نقطے کی نشاندہی کر دی کہ اگر کسی ایک ادارے کو دہشت گردی کی سب سے بڑی جائے پیدائش کہا جا سکتا ہے تو وہ امریکی ہے۔ نیو اورلینز میں اپنے ٹرک سے 14 لوگوں کو روم کر ہلاک کر دینے والا جبار ایک سابق فوجی افسر تھا جس نے 15 سال تک فوج کے مختلف شعبوں میں کام کیا تھا۔ لاس ویگاس میں ٹیسلا ٹرک میں دھماکہ کرنے اور بعد میں خود کو گولی مار کر ہلاک کرنے والا میتھیو لیولز برگر امریکی اسپیشل فورسز میں خدمات انجام دے رہا تھا اور جبار کی طرح وہ بھی افغانستان میں تعینات رہ چکا تھا۔ سال نو کے موقع پر امریکہ میں ہوئی تشدد کی دونوں حالاتیں فوج کے موجودہ اور سابق عہدیداروں کے ذریعے اجتماعی قتل و غارت گری کے ارتکاب کے بڑھتے واقعات کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک سال قبل ایسوسیٹڈ پریس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ حاضر سروس اور سابقہ ملٹری افسروں میں انتہا پسندی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اس موضوع پر میری لینڈ یونیورسٹی میں اسٹڈی آف ٹیررزم اینڈ ریسپانسز ٹو ٹیررزم STARP کی ریسرچ کی گئی۔ اس ریسرچ کے مطابق 1990 سے 2010 تک ہر سال اوسط 7 فوجی اہلکار انتہا پسندانہ تشدد اور قتل و غارت گری کا انتخاب کرتے تھے۔ 2011 سے ان کی تعداد بڑھ کر 35 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 1990 سے 2023 تک 730 لوگوں نے جن کا تعلق امریکی ملٹری سے تھا اجتماعی ہلاکتوں والے جرائم کا ارتکاب کیا۔
يتعامل معه الإنسان في بعض الأحيان تعامل الشك والمشكوك، ولماذا ورد الحديث ما رأيته يقينا أشبه بشك الإنسان، يعني هو
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران احمد۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر۔
الامر الواقع الذي يمكن ان تشاهد هذه الغفله وهذا التغافل عن الموقف
سامن پروگرام ایرانی مشاہد لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم شاعری کی مخیرت اصناف کے بارے میں رودگی کی مہارت اور ان کے نظریات پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم نے سابقہ پروگرام میں بتایا تھا کہ ابو عبداللہ جعفر ابن محمد رولقی تقریباً 30ویں صدی ہجری کے واسطے مطابق 9ویں عیسوی میں اس زمانے کے وسیع و عریض ایران میں شامل سمرقند کے ایک کوہستانی بہار میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی، تعلیم اور معلومات کے بارے میں زیادہ اطلاعات دستیاب نہیں، اور ان کے بہت سے اشعار میں سے صرف 960 اشعار ہی ہم تک پہنچ پائے ہیں، جن میں سے 115 اشعار کتاب کلیلہ دیونا سے متعلق ہیں۔ رودکی نے اس کتاب کو سامانی بادشاہ ابو نصر کے حکم پر نظم ڈالا تھا۔ جرمن مستشرق پاول ہرن کی تحقیقات کے مطابق رودکی کے بعض اشعار کا تعلق سندباد یا سندباد نامہ نامی حکایت کے ساتھ ہے۔ حتی ان کا ایک شعر ہزاروں یک شب داستان کی داستان سے متعلق ہے۔ سندباد یا سندباد نامہ بھی کلیلہ و دیونا جیسی کتاب ہے، اور بظاہر ساسانیوں کے عہد میں اس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ دستیاب اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ رودکی نے سندباد نامہ کی کہانیوں یا اس کی بعض کہانیوں کو نظم ڈھالا۔ اس کے کئی برسوں کے بعد ابو الفوارس بنارسی نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ رودکی نے سندباد نامہ کو کلیلہ دمنا کے وزن اور اسی کے اسلوب کے مطابق نظم ڈھالا۔ البتہ ہم تک صرف چند اشعار ہی پہنچے ہیں۔ رودکی کے باقی ماندہ اشعار مد، قصائد، غزلیات اور مراسی پر مشتمل ہیں۔ ماضی سے ہم تک جو اشعار پہنچے ہیں ان کے مطابق مد فارسی شاعری کی سب سے زیادہ قدیم صنف ہے۔ قدیم شعرا کے اشعار کا جائزہ لینے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مد شاعری کا بنیادی اور اہم رکن شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی شاعری میں قصیدہ گو شعرا کو خاص مقام حاصل ہے، اور انہیں رودکی مد کہنے کے فن کے ایک بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس فن شاعری کے دوسرے ماہرین نے ان کو استاد اور اپنے آپ کو ان کا شاگرد قرار دیا ہے۔ اس طرح کے اشعار میں رودکی کا کلام مبالغہ انگیز نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کلام بہت ہی سادگی اور عمدگی کا حامل ہے۔ شاعری کی دوسری اصناف میں سے رودکی کی پسندیدہ صنف غزل ہے۔ غزل ایرانی شعرا کا ہمیشہ سے ہی شاہکار رہی ہے، اور کبھی بھی اس سرزمین میں عظیم غزل گو شعرا کا فقدان نہیں ہوا ہے۔ فارسی شاعری کو 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب بھی رودکی کو بہت سے غزل گو شعرا پر برتری حاصل ہے۔ ان کا بیان کردہ وصف بہت ہی خوبصورت، زیبا، چھوتا اور مؤثر ہے۔ انہوں نے جو تشبیہات بیان کی ہیں وہ نہایت سادہ اور رسا ہیں۔ رودکی کے دو اشعار ہم تک پہنچے ہیں، ان میں مرثیہ بھی نظر آتا ہے۔ رودکی سے پہلے کے شعرا کا کوئی مرثیہ ہم تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر یہ سمجھ سکیں کہ رودکی سے پہلے مرثیہ کس مقام پر تھا۔ رودکی کے مرثیے کے جو چند اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان مرثیہ کہنے پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ رودکی نے اپنے دوست اور شاعر شہید برقی کے لیے جو مرثیہ کہا ہے، اس میں بہت ہی سادگی اور خوبصورتی کے ساتھ شہید برقی کی علمی اور معنوی عظمت کو سراہا ہے۔ یہ اشعار ایک سندسیدہ شخص کے ہیں جو اس نے دنیا سے اٹھ جانے والے اپنے دوست کے بارے میں کہے ہیں، لیکن صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ اشعار ان بہت سے لوگوں کی زبان حال ہیں جن کو اپنے عزیزوں کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ اشعار آج بھی علمی و ادبی شخصیات کی وفات کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ذكرنا له غبا ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ رودکی کے اشعار میں سے صرف 960 اشعار ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ اس قدر کم اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی محقق اور ناقد رودکی کے نظریات کے بارے میں صحیح اور مکمل رائے پیش نہیں کر سکتا، حتیٰ وہ رودکی کے فکری نظام کی تعمیر نو بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مرقبہ کھینچ سکتا ہے۔ البتہ دستیاب اشعار سے محققین کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ رودکی ایک مفکر شاعر تھا۔ ان اشعار سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ رودکی فلسفی افکار و نظریات سے تہی دامہ نہیں تھا، اس نے اپنی ایک قصیدے میں اپنے آپ کو ادیب، خطیب، حکیم، فقیر اور حکمت کا متلاشی قرار دیا ہے۔ رودکی کے اشعار میں اقلیت، علم دوستی، عشق، دنیا کا ناقابل اعتبار ہونا، سعادت کا نظریہ اور یہ کہ سعادت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے جیسے موضوعات نظر آتے ہیں۔ اسپین کے شاعر اور مصنف میگل ڈی اونامونو کا خیال ہے کہ ایک حقیقی شعر میں دو چیزیں ہونی چاہیے، اول دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس اور دوم عشق۔ دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس دل میں رب العالمین سے محبت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے زندگی تازہ اور ابدی ہو جاتی ہے۔ اگر رودکی کے زیادہ اشعار باقی رہتے تو شاید ہم اس کے دیوان میں موجود اس موضوع کے بارے میں زیادہ بہتر بات کر سکتے۔ بہرحال رودکی کا جو تھوڑا بہت کلام ہم تک پہنچا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے اور آدمی کی زندگی کے اختتام یا موت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا کرتے تھے۔ رودکی دنیا کا مرقبہ ایک سپنے کے طور پر کھینچتے ہیں، جس طرح دنیا میں خواب اور سپنے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح دنیا بھی ناقابل اعتبار ہونے کے اعتبار سے خواب کی مانند ہے۔ اس طرح کے مضامین کے حامل اشعار میں رودکی کے مؤثر لہن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ ایک فلسفی کی طرح اپنے ضمیر کی گہرائی سے اپنے احساس اور افکار کو زبان پر لاتے ہیں۔ ان جہان پاک خواب کردار است، ان شناست کے دلش بیدار است، نیکی او بے جائے گاہ بد است، چہ نشینی بدین جہان ہموار، کہ ہمیں کھار او نہ ہموار است۔ رودکی نے حتیٰ جو مرثیہ کہا ہے اس میں بھی فلسفی رنگ پایا جاتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ عمر کے ناقابل اعتبار اور ناپائیدار ہونے کی بات کی ہے۔ رودکی کا خیال ہے کہ صرف عشق کے ذریعے ہی اس فانی دنیا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ رودکی کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان میں دو طرح کا عشق نظر آتا ہے، ان میں سے ایک زمینی عشق ہے اور دوسرا متعالی اور طبیعی عشق ہے، اور جو حریت پسند اور دانش مند انسان کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ عشق متعالی شاعر کے فطری ذوق کی تخلیق ہے، حقیقت میں یہ وہی عنصر ہے جس کی وجہ سے برسہ برس گزرنے کے باوجود ادب دوست افراد اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ عشق ہے جس کی اعلیٰ قسم عرفانی عشق کے قریب ہوتی ہے۔ نظر چگونے بے دوسم کے بحر دیدن دوست، زخاق کے من ہمیں نرگس دمت کو جائیے گیا، کسی کے آگہیا سوت عشق جانو یا زفیش ہے فور کے دمی بود آگا۔ رودکی نے جن دوسرے موضوعات پر توجہ دی ہے ان میں سے ایک سعادت کا موضوع ہے۔ رودکی کے اشعار پر ایک نظر ڈالنے سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کے انجام، زندگی کے مقصد اور اس کی سعادت کے موضوعات کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ وہ سعادت اور خوشی و مسرت تک رسائی کے لیے چار چیزوں کو ضروری سمجھتے تھے، اول تندرستی، دوم اچھے اخلاق، سوم عقل مندی اور چہارم نیک نامی۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں ان امور کو عملی جامہ پہناتے تھے اور وہ ایک تندرست اور خوشحال شخص تھے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
السادسة مساء مع طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من خلال أكبر وسنوات الحضرين قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية أخذ الحيطة فيما الاستسلام لمطالب أعداء إيران. تبول جديد بدبابات الاحتلال في ريف محافظة القنيطرة الجنوبية سوريا. ومجازر إسرائيلية جديدة لغزة وحصيلة الضحايا تجاوز عتبة 109,200 شهيد.